لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں اللہ تعالی نے اس امت کو جو ایک نیا نظام زندگی بخشا ہدایت سے نوازا زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی مہیا فرمائی تو اس کے بنیادی ماخذ اور اس کے اساسی سورس وہ دو مقرر فرمائے ایک اپنی کتاب اور دوسرا اپنا رسول یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں یعنی اس مرض میں حضور انتقال فرمایا اس میں جو وصیتیں فرمائی تھی اسے فرمایا تھا کہ ترک تو فیکم امرین میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو گے جب تک اس کے ساتھ تعلق باقی رکھو جب تک ان دو چیزوں سے رہنمائی حاصل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے وہ دو چیزیں کیا ہیں فرمایا کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے میری سنت ہے میری حدیث ہے میرا اسوہ ہے یہ کہنے کو تو دو چیزیں ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہی چیز کہ اصل چیز اللہ کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کا اسوہ وہ اس کے مطابق کیا ہوا عمل ہے یعنی اسے قول کہہ لیجیے اس کو اس کا عمل سمجھیے وہ اگر اجمال ہے تو یہ اس کی تفصیل ہے وہ اصول ہے اور یہ اس کی شرح وہ احکام ہے اور اس کی جو اپلائی کر کے جو اس کی صورت بنتی ہے جو اس کا پریکٹیکل ورک ہے وہ حضور کی سنت ہے اس لحاظ سے اصل حیثیت کتاب اللہ کو ہے اس کتاب اللہ کے بارے میں اس سے تمسک کرنے کے بارے میں اسے پڑھنے میں اس سے تعلق جوڑنے میں اس سے شغف اور انہماک رکھنے میں اس قدر حضور نے ترغیب سے کام لیا اور کتاب اللہ کے ساتھ خود اس قدر گہرا تعلق رکھا کہ اس کے نزول میں اگر کبھی تاخیر ہونے لگتی تھی وہی آنے میں کچھ وقفہ ہونے لگتا تو ازواج مطہرات اس کی شہادت دیتی ہے کہ حضور کی بے چینی اور بے کنی دیکھی نہیں جاتی تھی اور جب ابتدائی وحی کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا تھا جس کو فترت الوحی کا زمانہ کہتے ہیں بڑا لمبا وقفہ ہے تو حضور کی بے چینی کا عالم یہ تھا کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا میں پہاڑ سے چڑھ جاؤں اور اس کی چوٹی سے نیچے چھلانگ لگا دوں چنانچہ جب میری بے چینی بڑھنے لگتی تھی اور اس طرح میں بعض دفعہ پہاڑ پر چڑھا بھی بے قریب اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی تو اس میں میری طبیعت کو سنبھالنے کے لیے اچانک جبریل ظاہر ہوتے تھے اور مجھے پکار کے کہتے تھے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ اس وقت مجھے واضح کرنا مقصود نہیں ہے، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ حضور کا کس قدر والہانہ رشتہ تھا. اور اس سے بڑا تعلق اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور نے جس قدر دکھ اٹھائے، جس قدر اپنوں اور پرایوں سے تکلیفیں جھیلی ہیں، جس طرح تانے سہے ہیں، جس طرح سخت سے سخت بات سنی ہے، اور جس طرح ہر دکھ کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے، وہ کسی اور چیز کے حوالے سے نہیں، صرف اس کتاب کے حوالے سے. میرا خیال ہے دنیا میں کوئی شخص اس قدر ہر دل عزیز اپنی قوم میں اور اپنے لوگوں میں نہیں ہوگا جس قدر حضور اپنے لوگوں میں ہر دل عزیز تھے. کسی نوجوان کو اس طرح آنکھوں پہ واقعتا نہیں بٹھایا جاتا ہوگا جس طرح حضور کو بٹھایا جاتا ہے، اور کسی نوجوان کی بوڑھوں کی مجلسوں میں بھی اس قدر پذیرائی نہیں ہوگی جیسے حضور کی ہوتی تھی. اور بڑی بوڑھیاں بھی اپنے بیٹوں کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتی تھیں تو حضور کا نام لے کر، کہ اللہ کرے ہمارا بیٹا بھی محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم. عورتیں تذکرہ کرتی تھیں، حتیٰ کہ لڑکیاں آپس میں کبھی باتیں کرتی تھیں تو اس نوجوان کی کرتی تھی، اس کی سیرت و کردار کی لوگ قسمیں کھاتے تھے. اور جس طرف سے وہ گزر جاتا تھا لوگ الامین الصادق کہہ کر پکارتے تھے، بہانے بہانے سے تذکرہ ہوتا تھا، بہانے بہانے سے ان کو اپنے پاس بٹھایا جاتا تھا، انتہائی حد نازی شخصیت. اور پھر وہ اپنی ذات میں اس قدر کم آمیز کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، چالیسواں سال قریب آتا گیا، لوگوں سے تنفر بڑھتا گیا، نفور ہوتا گیا، بیزاری ہوتی گئی، حتیٰ کہ آبادیوں سے بے رغبتی ہوئی تو جا کے غار حرا میں پناہ لی. وہاں بعض وہاں مہینے گزر جاتے، ہفتے گزر جاتے، کئی کئی دن گزر جاتے، واپس آبادی کی طرف آنا پسند نہ تھا. اور جب کبھی آتے تو لوگ آنکھوں پہ بٹھاتے، راہ میں قدم آنکھیں بچھاتے. لیکن چالیسویں سال کے بعد جب اللہ کی وحی اترتی ہے اور اس قرآن کا نزول ہوتا ہے، تو پھر آپ اسی مکے کی قوم کو، انہیں گلیوں کو، انہیں محلوں کو، انہیں بڑی بوڑھیوں کو، انہیں نوجوانوں کو، سب کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں پھری ہوئی ہیں حضور کی طرف سے. جو آنکھیں پہلے محبت اگلتی تھی اب شعلے اگلتے، جو زبانیں پہلے دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی اب گالیاں بکتی نہیں تھکتی، جو ہاتھ پہلے حضور کے قدموں میں پھول نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے وہ کانٹے بکھیرتے ہوئے نظر آتے تھے. یہ صورتحال یکلم جو ہمیں بدلی بدلی دکھائی دیتی ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ سبب صرف یہ ہے کہ وہ خاموش طبیعت انسان، اس سے پہلے جس کے منہ سے کبھی کلمہ نصیحت تک نہ سنا گیا تھا، کبھی اس نے کوئی واعظ نہیں کہا تھا، کبھی کوئی تقریر نہیں کی تھی، کبھی لوگوں کے سامنے کسی بحث میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ یک لخت بولنے لگتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھانے لگتا ہے، اس کی طبیعت میں ایک عجیب تضاد پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب تغیر آتا ہے، کہ کام آمیزی ختم ہو جاتی ہے. جو لوگوں سے بھاگتا تھا لوگوں کے جا کے دستک دینے لگتا ہے ان کے دروازوں پر، ایک ایک دامن پکڑ کے کھینچنے لگتا ہے اور کچھ بولنے لگتا ہے، کچھ سنانے لگتا ہے. تو وہ کون سی چیز تھی جس نے اس کو بولنے پر مجبور کیا، جس نے ملنے پر مجبور کیا، جس نے اس کی حلدر عزیزی کو دشمنی تک میں تبدیل کر ڈالا، اپنوں کو پرایا بنا دیا، اپنے سجنوں کو دشمنوں میں تبدیل کر دیا؟ وہ صرف اللہ کی کتاب ہی تو تھی. اور اسی کتاب کی خاطر پہ مسلسل 23 سال تک حضور نے دنیا کا ہر بڑا سے بڑا دکھ اٹھایا، ہر مصیبت جھیلی. اور کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب آپ نے اللہ کی یہ کتاب پڑھنے سے دریغ کیا ہو، لوگوں نے ہزار کہا ہو کہ اس کو چھوڑ دو، آپ نے سب کچھ چھوڑا، اس کو نہیں چھوڑا. بلکہ جب بھی کبھی لوگوں سے فیصلہ کن بات ہوئی، ان کے بڑا سے بڑا وفد آیا حضور سے بات کرنے کے لیے کہ ہمارے درمیان جو تضادات اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے، آخر ہم ایک ہی خاندان کے لوگ، ایک قوم سے ہمارا تعلق ہے، قریش کے قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، ہم ایک شہر کے رہنے والے ہیں، ایک قوم کے افراد ہیں، تو ہم آپس میں اکثر دشمنیاں کیوں پالیں؟ اور پھر ہم پہلے دشمنیوں سے تھکے ہوئے ہیں کہ پہلے حرب بسوس 40 سال تک ہم لڑتے رہے، کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس میں لوگ زخمی نہ ہوئے ہیں، جس میں لوگ مرے نہ ہوں. تو یہ نئے قبیلوں کی جنگ جو شروع ہو جائے گی کہ خدا نے خاصا تمہیں ہمارے ہاتھ سے زخم پہنچ گیا تو بنو ہاشم ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ان کے ہاتھوں سے ہمیں کوئی زخم پہنچ گیا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. یہ جو نئی لڑائی، ایک نیا فتنہ ابھر رہا ہے، تو آپ اس میں کوئی سمجھوتا کریں. تو عتبہ کو جب اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تو آپ جانتے ہیں کہ حضور نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا، کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی کہنا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں صرف قرآن ہی پڑھا جاتا تھا. اور جب بھی لوگ الزام دیتے تھے قرآن ہی حضور کی طرف سے بولتا. دیکھیے حضور پر کتنے الزامات لگے، کہا گیا تم مجنون ہو، تم شاعر ہو، تم لوگوں کے پڑھائے سے بولتے، تمہیں کسی نے کتاب لکھ کے دے دی، تم اللہ کے فرشتہ نہیں ہو، تم نے خود یہ کتاب لکھ لی ہے. ان میں سے کوئی الزام ایسا نہیں ہے جس کا جواب حضور نے دیا ہو، ہر الزام کا جواب خدا دیتا رہا اور قرآن بولتا رہا. کہا وبا ہوا بقول شاعر، نادانو یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، قلیل اما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لاتے. پھر کہا یہ تو دل کی بات جان لیتا لگتا کوئی کاہن ہے. کہا وبا ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے، قلیل اما تذکرون، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے. کہا اس نے یہ خود لکھ لی ہے. کہا بے وقوفو، اس نے نہیں لکھی، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین نے اسے نازل کیا. تم سمجھتے ہو یہ خود لکھ سکتا ہے، یہ ہماری طرف منسوب کر کے خود اپنی باتیں تم سے کہہ سکتا ہے. کہا ولو تکمل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین، اگر کہیں یہ اپنی بات کہنے لگے کہ یہ خدا کی ہے اور وہ اس کی اپنی بات، کہ ہماری طرف منسوب کر کے اگر خود یہ باتیں گھڑنے لگے تو اخذنا منہ بالیمین، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں. ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی شاہ رگ کاٹ ڈالیں. فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم سے اس کو بچا سکے. یہ تو اتنے زبردست غالب قدرت والے کی کتاب ہے. تو کہنا صرف یہ ہے کہ یہ کتاب جو اللہ کی جانب سے آئی، جس کے لیے رسول اللہ نے تکلیفیں جھیلی، دکھ اٹھائے، اور پھر یہ کہہ کے ہمارے حوالے کر گئے کہ لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اصل ایک ہی ہے کتاب اللہ، دوسرا اس کو سمجھانے کے جو میں نے شرح چھوڑی ہے، جس کو میری سنت کہا جاتا ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس رہیں گی، جب تک تم اسے تمسک کرتے رہو گے، تو کبھی گمراہی تمہارے قریب نہیں پھٹکے گی. لیکن ہماری بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ ہم کسی کتاب سے کم اگر تعلق رکھتے ہیں تو اس سے رکھتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور جو کتاب سے تعلق ہوتا ہے پڑھنے والے کا، وہ ظاہر ایک سا نہیں ہوتا، مختلف تعلقات ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی تعلق بھی تو ہمارا اس سے نہیں رہ گیا. کتاب سے اصل تعلق ہوتا ہے اس سے استفادہ کا، کہ آدمی اس سے رہنمائی قبول کرے، اس سے سیکھے کچھ. ہم دنیا بھر کی کتابوں سے سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں سیکھنا چاہتے تو کتاب اللہ سے کچھ نہیں سیکھنا چاہتے. پھر یہ کتاب اللہ عام اس طرح کی کتاب تو نہیں ہے جیسے ادبی کتابیں ہوتی. دنیا کی یہ سب سے بڑی ادبی کتاب ہے، کہ جو ادب اس میں ہے یہ ادب عالیہ کی تصویر ہے، یہ کتاب ادب عربی کا ایسا شاہپارہ کہیں نہیں ملے گا کہ جس کے سامنے بڑے سے بڑا ادیب گنگ ہو کے رہ گئے. لیکن یہ صرف ادبی کتاب نہیں ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو کتاب زندگی ہے. اس سے ہمیں زندگی ملی، اس سے انقلاب برپا ہوا، اس سے ہمیں ہدایت پائی. یہ جو ہمارا تعلق تھا اس سے، اب کون اس سے ہدایت پاتا ہے؟ اس نے سود حرام کیا اور سود کھانے والوں سے لڑائی لڑنے کا اعلان کیا. ہم نے سود کو حرام کر دیا، اور کسی وفاقی شرعی عدالت نے اگر کہہ ہی دیا ہے تو ہم اس کے خلاف رٹے کرتے پھر رہے ہیں. مسلمان کہلاتے ہوئے کہ جو بات اس کتاب نے کہی تھی، جسد تنزیل الرحمان کی بات تو نہیں ہے نا وہ، میں اگر یہ کہتا ہوں سود حرام ہے تو یہ میری بات ہے، میری بات ہے، سو دفعے نہ مانو، لیکن انکار کرنے سے پہلے، بہانے کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لو یہ بات کس کی ہے. میں اس کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی، میں ان کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی، میرا کیا ہے اس میں. لیکن ہم نے بہانے سے کبھی کسی بینک سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے، عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں اس کو بھیج دیا ہے کہ وہاں نہ جانے کیسے لوگ بیٹھے، ہو سکتا ہے ہمارا مفید مطلب فیصلہ ہو ہی جائے. یہ جو ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں، کیا دنیا کا کوئی غیر جانبدار مبصر جس کو اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو وہ یہ ہماری حرکتیں دیکھے اور اس کا پھر یہ معلوم بھی ہوگی یہ باتیں کتاب اللہ کی ہیں، وہ مان لے گا ہمارا تعلق ہے کوئی کتاب اللہ سے؟ کیا یہ تعلق ہوتا؟ اور پھر اس سے کم تر تعلق کسی کتاب سے ہوتا ہے کہ آدمی اس کو پڑھتا ہو، اور چلیے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہو، ہم اس کو کہاں پڑھتے اور پڑھتے بھی ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ میں تو کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اس کتاب کو دو حوالوں سے جانا، یا تو یہ سمجھا کہ یہ حصول ثواب کے لیے ہے کہ پڑھو، رمضان آ جائے تو پڑھو اور اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں کما لو کہ سال بھر پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، بس صرف نیکیاں اکٹھی کرنے کا بہانہ. اور یا پھر یہ کتاب ہے ایصال ثواب کے لیے کہ کوئی مر جائے تو مردوں کو ثواب پہنچا دیا کرو. لیکن جو زندہ لوگ ہیں جس کے لیے کتاب آئی تھی ان کا کیا رشتہ ہے اس سے؟ میں یہ نہیں کہتا، مجھے اسے انکار نہیں ہے کہ یہ کتاب حصول ثواب کے لیے نہیں ہے، ایصال ثواب کے لیے نہیں، دونوں کے لیے ہے، اس سے ثواب بھی ملتا ہے، اس سے ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اصل جو ہمارا تعلق تھا اس کتاب سے اور جس مقصد کے لیے کتاب اتاری گئی تھی، کیا وہ مقصد یہی تھا؟ توپیں داغی جائیں تو اس سے مکھیاں بھی مرتی، اس سے راستے میں کوئی چڑیا آ جائے وہ بھی مرتی، کوئی بلبل راستے میں پڑ جائے وہ بھی مرتی ہے، کوئی کما آ جائے گا راستے وہ بھی مر جائے گا، لیکن کیا ہماری فوج توپیں داغتی ہے کمے اور چڑیا مارنے کے لیے؟ یہ توپیں داغنے کا مقصد نہیں ہوتا، یہ کتاب تو دنیا میں انقلابی کتاب بن کے آئی تھی، جس کو زندگی تہو بالا ہو جاتی تھی، اس سے قوموں کی بھی اور افراد کی بھی، جس سے دھرتی الٹ پلٹ ہو جاتی تھی، جو دنیا میں زلزلہ پیما کتاب تھی، ہم نے اس کو بنا دیا ایصال ثواب اور حصول ثواب کا ذریعہ صرف. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. یہ تو ہماری نادانیاں کا ہم سب سمجھا کہ یہ کتاب اسی کام کے لیے آئی، اس سے بھی کم پر ایک تعلق تھا ہمارا، اس سے چھوٹے سے چھوٹا تعلق، وہ تھا چلیے ہم ثواب کے لیے اس کو پڑھتے تو تھے. اب یقین جانو ہم ثواب کے لیے پڑھتے تو ہیں، لیکن کیا اس کو پڑھنا کہا جا سکتا؟ پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کو پڑھنا آتا ہو. آپ اکثر دوستوں کا کبھی امتحان لے کے دیکھ لیجئے، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا، جو فر فر ایک بدیشی زبان بولتے ہیں جس کو انگریزی کہتے ہیں، اور جو مجھے جنات کی بولی معلوم ہوتی ہے، اتنا سخت پروننسیشن ہے اس کا، ہم اس کو تو بڑے سلیقے سے بولتے ہیں، لیکن جس کا تلفظ ہماری مادری زبان کے انتہائی قریب ہے، اس کا جو ہم حشر کرتے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، اس کو ہم پڑھنا کہیں گے؟ ایک بات میں کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سمجھ لیجیے. اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الذکر جو ہے یہ قرآن کا ایک نام ہے، پانچ نام ہے اس کے جو ذاتی نام ہے، ان میں سے ایک نام الذکر بھی ہے. کہا ہم نے ذکر کو اس قرآن کو اتارا تو ہم ہی ہیں اس کے محافظ. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، بلکہ جو ترکیب آئی ہے یہ عربی زبان کی، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ہی ہیں اس کے محافظ، کسی اور پر نہیں چھوڑیں گے اسے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ دنیا میں جو کام کرتا ہے وہ اسباب کی معرفت کرتا ہے، ہمیں رزق وہی دیتا ہے کوئی اور نہیں دیتا، لیکن وہ رزق ہمارے منہ میں نہیں ڈال کے جاتا، زمین اگاتی ہے اسے. پھر کتنے واسطوں سے وہ ترقی پاتا پاتا کھریان کی شکل میں، دانے دانے کی شکل میں، آٹا بن کر، روٹی بن کر، نوالا بن کر میرے منہ میں اترتا، کتنے واسطے ہیں درمیان میں، لیکن دیتا تو رزق وہی ہے، اس کے سوا تو کوئی نہیں دیتا. حفاظت وہی کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، اس نے حافظوں سے کروائی، اس نے متابے سے کروائی، اس نے قوموں سے کروائی، لیکن حفاظت وہی کرتا. لیکن جو بعد میں کہنا کہ وہ اگلی ہے، کہا اس کی حفاظت میں کروں گا، اس کے الفاظ کی بھی کروں گا، اور وہ اس طرح حفاظت ہوئی اس کی کہ چند صدیاں کسی کتاب پہ گزر جائیں تو یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ وہ کتاب کس زبان میں تھی، جیسے تورات و انجیل کے ساتھ ہوا. اس پر 14 صدیاں گزر گئیں اور یہ بات بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے پوری چیلنج کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس کا ایک شوشہ تک نہیں بدلا. یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اس کا ایک شوشہ زبر زیر بیش تک کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئی. اسی طرح جس عالی مقام پر ادب کے حوالے سے اس کو چھوڑا گیا تھا، آج تک نو انسانی میں کوئی اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی، کوئی اس کو نہ چھو سکتا. لیکن ایک اور چیز بھی تھی جس کی حفاظت آج تک دنیا میں کبھی نہیں ہوئی، خدا نے اس کی بھی کی، کہ جس طرح خدا کے رسول نے اسے سمجھایا تھا، جس طرح اس کے الفاظ، جس طرح اس کی تراکیب، جس طرح اس کا زیر زبر پیش لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ سب کچھ محفوظ رہا. اسی طرح حضور جس لب و لہجے میں اسے پڑھتے تھے، اس لب و لہجے کو بھی محفوظ رکھا گیا. یہ وہ سرباز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں.
کہ صرف اس کے الفاظ نہیں محفوظ رہے، ان الفاظ کی ادائیگی کا جو لب و لہجہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور جس طرح اس کو پڑھا کرتے تھے، وہ بیان ہی وہی لہجہ ہے جو ہماری تجوید کی کتابوں میں جیسے اصول بنے. اور آپ کو شاید، آپ کو کیا خبر کہ کتنی محنت کی ہے اس میں مسلمانوں نے. مدینہ یونیورسٹی میں ایک پورا شعبہ ہے، پورا کلیہ ہے اس کے لیے، جس کو کلیت القرآن کہتے ہیں. اس میں پورا 4 سال کا کورس صرف اس لب و لہجہ کو سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے، کہ وہاں داخلہ ملتا ہے حافظ قرآن کو، اور اس آدمی کو جو عربی زبان جانتا ہو، کتابیں عربی کی پڑھ سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو، اور اس کے بعد 4 سال کا کورس کلیت القرآن میں صرف اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ حضور اس زبان کو کس طرح پڑھا کرتے تھے، قرآن کے الفاظ کو کس طرح ادا کیا کرتے تھے، اس کے مخارج کیا تھے، ہر لفظ زبان کی کس جہت سے نکلتا تھا، دانتوں سے کہاں سے نکلتا تھا، خون کی کس حیض سے نکلتا تھا. اور پھر قرآن کے ایک ایک لفظ کے پڑھنے میں حضور نے جتنے طریقے استعمال کیے ہیں، جتنی قراءتیں بنی ہیں، تمام تک کو محفوظ کر لیا گیا. اس لیے کہ اگر اس لب و لہجے کو محفوظ نہ کیا جاتا تو قرآن محفوظ نہیں رہ سکتا تھا. تو جس کتاب کا لب و لہجہ تک محفوظ ہے، ہم اس کتاب کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ کچھ پتا نہیں. یعنی بعض دوست اس کو اس طرح پڑھتے جیسے اردو کی کتاب پڑھی جاتی. میں نے اچھے اچھے ایسے لوگوں کو جو قرآن کا ترجمہ تک جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم کو پڑھنے لگتے ہیں تو بالکل اس طرح پڑھتے جیسے ایک جاہل آدمی پڑھتا. وہ سمجھتے کہ تجوید پڑھنا یا کم از کم اس کے بنیادی مخارج تک کو جاننا، اس کے بنیادی قواعد کو سمجھنا اور پھر الفاظ کی ٹھیک ادائیگی کرنا، یہ مولوی اور قاریوں کا کام ہے، ہمیں اس سے کیا تعلق. ہم تو زیادہ زیادہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جان لے کہ قرآن میں ہے کیا. میں مانتا ہوں کہ مقصود تو یہی ہے کہ یہ جانے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا، لیکن جو کچھ قرآن کہتا ہے اگر آپ اس کو ترجمے کی مدد سے جانیں گے تو مجھے بتائیے کہ ترجمہ حضور پر نازل ہوا تھا؟ حضور پر تو عربی الفاظ نازل ہوئے تھے، اور یہ عربی الفاظ جو ہے یہ ہے قرآن. کوئی اس کا ترجمہ اگر سمجھ بھی دے، بلکہ ترجمہ اگر یاد کر لے، تو میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ اس نے قرآن کو یاد نہیں کیا. اسے قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا حامیم بل کتاب المبین. لوگوں قسم ہے ہمیں کتاب مبین کی، اور وہ کتاب مبین کیا ہے؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا، وہ کتاب ہے جس کو ہم نے عربی زبان میں اتارا. اور آپ کا ترجمہ اردو میں ہے یا انگریزی میں، تو وہ ظاہر ترجمہ ہے، وہ عربی کتاب نہیں ہے جو قرآن حضور نے اتاری تھی. جس کو قرآن کہتا ہوں تو عربی میں ہے. اب اگر آپ کو اسے پڑھنا نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. جس طرح قرآن کے فوائد بے شمار اور ان کے درجات کا کوئی حد و شمار نہیں ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن کے الفاظ کو ٹھیک ادا کرنا اور اس کو پڑھنا اور سیکھنا، اس کے بھی درجات اور ثواب کا کوئی حد و شمار نہیں ہے. بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم پڑھنے کا ماہر ہے، حافظ ہے، اس کو تو ظاہر ہے کہ بلند درجہ ملے گا ہی. اتنا بلند درجہ کہ وہ فرشتوں کے ہم رکاب ہوگا قیامت کے دن. لیکن فرمایا جس آدمی کی زبان میں لکنت ہے، وہ ٹھیک طرح سے اس کا تلفظ ادا نہیں کر سکتا، وہ رک رک جاتی ہے اس کی زبان، اور بڑی دقت سے وہ لفظ پہ قابو پاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو 2 اجر ملے گا. ایک اس کو قرآن سیکھنے اور پڑھنے کا، اور دوسرا اس دقت سے گزرنے کا، اس تکلیف کو اٹھانے کا جو اس کو قرآن پڑھنے میں حاصل ہوئی. اور اس طرح اس میں جو ثواب اور درجات رکھے گئے ہیں وہ صرف سمجھنے پر نہیں ہے بلکہ اس کے پڑھنے پر ہے. کہا اگر تم اس کا ایک حرف پڑھتے، حرفوں سے مل کر لفظ بنتے ہیں، مثلا الکتاب ایک لفظ ہے لیکن حرف کئی ہے اس میں، الف لام کاف تے بے، اور درمیان میں الف بھی ہے، یہ 6 حرف بنیں ملیں گے تب ایک لفظ بنے. حضور فرماتے ہیں جب تم قرآن کریم کو پڑھتے ہو تو اللہ ہر لفظ پر نہیں، ہر حرف پر ایک نیکی دیتا، اور فرمایا نیکی ایسے دیتا ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو گویا ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کہا کہ الف وہ تین حرف ہیں، الف بھی ایک حرف نہیں ہے، الف کو لکھو تو تین حرفوں سے مل کے بنتا، الف لام فیز ہے، وہ تین حرف ہیں، لام بھی تین حرف ہے، میم بھی تین حرف ہے، اسے تین 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 دفعہ پڑھتا ہے تب الف لام، تب صرف الف لام میم بنتا ہے، اور ان میں سے ہر حرف پر خدا دس نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ زہارک اسی کو ملے گی جو اس کے عربی الفاظ کو پڑھے گا، عربی حروف کو سیکھے گا، اور جو عربی حروف کو سیکھے گا صحیح پڑھے گا تو نیکیاں ملیں گی، غلط پڑھے گا تو نیکیوں کے بجائے الٹی سزا ملے گی. جو آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا وہ تو میں نے عرض کیا کہ پڑھنے میں جو دقت پائے گا الٹا اجر پائے گا، لیکن جو غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے غلط پڑھتا ہے اس کا تو کچھ نہ پوچھئے کیسا انجام ہوگا. اور جو سیکھنے کے بعد پھر اسے نہیں پڑھتا، اس کو بھلا دیتا ہے، لاپرواہی برتا ہے اس سے، فرما من عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. جو قوم ہمارے اس قرآن سے اعراض برتے گی، لاپرواہی کرے گی، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، ونحشره یوم القیامة اعمی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، وقت کم تو بصیرہ، میں تو دنیا میں بینا تھا، آنکھوں والا تھا. تو اللہ فرمائے گا کذالک اتت کا آیاتنا، کہا بات یہ ہے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں پڑی جاتی تھی، فنسیتہا، تو نے یا تو اس کی پرواہ نہ کی یا سیکھ کر انہیں بلا دیا. قرآن کچھ کہتا رہا تم کچھ کرتے رہے، جس طرح تو نے اس وقت غفلت برتی ہماری طرف سے، کذالک الیوم تنسا، اسی طرح آج ہمیں تمہیں اندھا اٹھایا ہے تاکہ تم ہمیں نہ دیکھ سکو، ہم یہ جانو، یہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. مسلمانوں میں قرآن کریم کا ذوق آن حضرت کے انہیں ارشادات کی وجہ سے اور قرآن کریم کی ان ترغیبات کی وجہ سے گئے گزرے زمانے میں بے قدر رہا ہے، کہ میں ایک دفعہ پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہی آپ کا شہر لاہور، 1030 میں اندازہ کر لیجئے اس کی آبادی کتنی ہوگی، زارہ کو بہت بڑی نہیں ہوگی. 1030 میں یہاں دارا شکو آیا تھا، شاہ جہان کا بیٹا، اور اس نے اس کے بعد سفینت اور اولیاء اپنی کتاب لکھی، اس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف شہر لاہور میں مجھے معلوم ہوا کہ 30,000 قرآن کریم کے حافظ ہیں. اگر اس کا یہ دعویٰ صحیح ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ صحیح نہ ہو، تو اندازہ کرو کہ اس زمانے میں بھی ہمارا قرآن سے کیا تعلق تھا اور آج ہمارا کتنا تعلق ہے. اور آج ہمارے صوفیہ اکرام جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہی صوفیہ اکرام تھے، بڑے بڑے بزرگان دین، ان کے ذکر و فکر کا حاصل بھی صرف قرآن ہوتا تھا. وہ اپنے مریدوں سے ضربے لگواتے تھے، ان سے چلے کٹواتے تھے، ان سے سب کچھ کرواتے تھے، لیکن اصل ان کا مقصود قرآن کریم ہی ہوتا تھا. یہ پاک پٹن میں جو بزرگوں کے سردار بیٹھے ہیں، فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ، وہ تو جتنے اذکار بتاتے تھے اپنے مریدوں کو وہ سب قرآن کریم کی آیات ہوتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا. اور انہی کے نامور ان کے خلیفہ، بہت بڑے خلیفہ، جنہیں واقعتاً جا کر دلی کی کایا پلٹ کے رکھ دی، اور شمالی ہند میں، جنوبی ہند میں وہ اثرات چھوڑے ہیں انہوں نے کہ آج تک اس کا کوئی حد و شمار نہیں ہے، وہ جا کر وہاں بیٹھے تو پھر واقع ان کے اشاروں سے بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہی. اس لیے باپ فرید الدین گنجے شکر نے اپنے اس عظیم فرزند کو اور عظیم مرید کو، جن کو ان کو سلطان الہند کا خطاب دیا تھا، ہندوستان کا بادشاہ بنا کے بھیجا تھا، اور ان سے جاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ بھائی جب بڑے لوگ یا بادشاہ کسی کو اپنا جانشین بنایا کرتے ہیں، مریحت بنایا کرتے ہیں، تو اس کو تلوار دیا کرتے ہیں اور اپنا تاج پہنایا کرتے ہیں. کہا میں تمہیں کچھ نہیں دیتا، میں تمہارے ہاتھ میں صرف قرآن دیتا ہوں، بس اس کی وجہ سے تم میرے جانشین بنو گے اور جاؤ جا کر لوگوں کی اصلاح کرو. لیکن ہم جیسے انحطاط پر پہنچے, پاکستان بننے سے پہلے, میں کئی دفعہ اس واقعے کو دوہرا چکا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے حالانکہ وہ غلامی کا تنزل کا انتہائی دور تھا, اس میں بھی ہمارا قرآن کریم سے اس قدر والہانہ تعلق تھا کہ مسلمان تو رہے ایک طرف, اس میں بھی ہمارا قرآن کریم سے اس قدر والہانہ تعلق تھا کہ مسلمان تو رہے ایک طرف, ہندو اساتذہ بھی مسلمان بچوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. اسلامیہ کالج کے وائس پرنسپل رہے مولانا علم الدین سالک, انہوں نے اپنے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں جب دیال سنگھ کالج میں داخل ہوا, پہلے حمایت اسلام کے کالج میں تھا تو وہاں تو باقاعدہ زیرو پیریڈ لگتا تھا قرآن پڑھنے کا, اور پھر جب میں دیال سنگھ کالج میں آ گیا تو یہاں ظاہر ہے قرآن کیسے پڑھا جاتا, تو یہاں میری سارے مشاغل اور ساری مصروفیات یا کرکٹ کھیلنے تک محدود تھیں اور یا پھر شاعری تک. تو کہا ایک دن میرے استاد ہندو جو ہمیں تاریخ پڑھاتے تھے, ان کا نام تھا کے ایم متھرا, مجھے ان کو پتا چلا تو مجھے روک کے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے علم الدین کہ تم کرکٹ بہت کھیلتے ہو اور تم شاعری کرتے. کہا میں نے آنکھیں جھکا لی, ادب سے عرض کیا کہ جی ہاں. کہنے لگے شاعری کر کے کیا کرو گے, کیا تم ظفر علی خان اور اقبال بن جاؤ گے یا ان سے بہتر شاعری کر سکو گے؟ کہا نہیں. تو کہا مسلمانوں کی دو شاعر کافی ہیں, کوئی اور کام کرو. پھر مجھے کہا کہ تاریخ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی نہیں. کہا تاریخ پڑھا کرو, تمہاری تاریخ بڑی روشن تاریخ. کہا میں چلنے لگا تو نہ جانے کیا خیال ہے, پھر مجھے بلایا, کہا قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں ناظرہ پڑھتا. کہا ٹھیک ہے ناظرہ پڑھو لیکن اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھو. کہا ہو سکے تفسیر حقانی پڑھا کرو, اس کے پڑھنے سے تمہیں شرح صدر حاصل ہوگا اور تمہارے اندر خودداری پیدا ہوگی. یہ مسلمان نہیں کہ ہندو استاد کہہ رہا, اور ہم کہتے ہیں قرآن بھی پڑھ لیں گے ذرا پاس تو ہو لیں, والناس بھی پڑھ لیں گے ذرا ناس تو ہو لیں. جب تک ستیہ ناس نہ ہو جائے بچے کا قرآن سے کیا تعلق اس کا؟ لیکن میں کہتا ہوں ترجمہ تفسیر تو بعد کی بات رہی, ظاہر کسی کتاب کو پڑھنے کا جو ابتدائی درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اصل عبارت تو پڑھنی آئے. آپ کو تو وہ بھی نہیں آتی, اپنے کمروں میں جا کر بے شک ایک دوسرے کا امتحان لے کے دیکھ لیجئے اور پھر شرمائیے بیٹھ کر اپنے کمروں میں کہ جس کتاب نے اسلام دیا ہمیں, مسلمانی دی ہمیں, جس کتاب کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے دکھ جیلے, جو ہماری پیغام ہدایت بن کے آئی, اس کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی سیدھی پڑھنی نہیں آتی. خدا کے لیے اس کے ساتھ توجہ فرمائیے. بھائی یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کہیں, وقت ختم ہو گیا, کہ بار بار مجھ تک یہ باتیں پہنچی ہیں کہ ہمیں لفظی قرآن تک نہیں پڑھنا آتا, تحت لفظ قرآن نہیں پڑھنا آتا, اس کے الفاظ تک نہیں آتے, اس کا مفہوم تو خیر دور کی بات ہے, اس کا پروننسیشن ہمیں نہیں آتا. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اردو لہجے میں غلط سلط طریقے سے. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ذرا توجہ دیں. جس نے یہاں ہم نے ایک عربی کلاس کھول رکھی ہے, میرا ارادہ ہے کہ قرآن کریم کے سکھانے کی ایک کلاس کھولی جائے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ ایک جماعت کی شکل میں, اکا دکا افراد نہیں. اتنے استاد ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم دو دو چار چار لڑکوں کے لیے بٹھا رکھیں. ہمیں اگر خواہش ہے کہ آپ کو سکھایا جائے تو آپ کے اندر زیادہ خواہش ہونی چاہیے کہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے. اگر مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو اقبال نے کہا تھا, وہ تو آپ کے گھر کا آدمی, اس نے کہا تھا گھر تم ہی خواہی مسلمان عزیزتن نیست ممکن جز بقر عزیزتن. اگر مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, مسلمان بن کے نہیں جی سکتے. مسلمان بن کے جینا ہے اور یقیناً آپ نے مسلمان بن کے جینا, اور کیا بن کے جیئیں گے؟ تو پھر قرآن کو پڑھیے, ٹھیک پڑھیے اسے. میرے دفتر کے ساتھ جو دفتر ہے وہاں آئیے, اپنے نام لکھوائیے, آپ کی جتنی بڑی تعداد ہو جائے گی ہم اتنے استاد رکھیں گے. ہمت کیجئے, آپ کا آنا آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.